الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئ بِأُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، اسلام اور شریعت اسلامی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں بندوں کی خواہشات کو کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے جو بتا دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہی دین ہے. اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر جو کام بھی کیا جائے، خواہ اس میں اور زیادہ دینداری ثابت ہوتی ہو، شریعت میں وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات داخل کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، ناقابل قبول ہے. تو ہم اسلامی احکام کے پابند ہیں، شریعت اسلامی کے ہم پابند ہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکام ہمیں دیے جاتے ہیں ان پر عمل ضروری ہے. اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. جو آیتیں پڑھی گئیں سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر آپ کہیے کیا ہم بتائیں تم کو ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارے میں ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں کو بتائیں؟ پھر اللہ نے ان کا بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور محنت دنیا میں ضائع ہو گئی اور وہ گمراہ ہو گئے اور وہ خود یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایک بات تو یہ ہے آدمی نیکی کر رہا ہے اور اس کو اس کا نیکی کرنا معلوم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی برائی کر رہا ہے اور اس کو اس کی برائی معلوم ہو جائے. یہ دونوں راستے بالکل واضح ہیں، نیکی کرنے والوں کو نیکی معلوم ہو، برائی کرنے والے کو برائی معلوم ہو، یہ دونوں راستے واضح ہیں. ایک تیسرا راستہ ہے کہ آدمی برائی کر رہا ہے اور اس کو نیکی سمجھ رہا ہے. تو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے یہ لوگ زیادہ خسارے والے ہیں، اس لیے کہ برائی کرنے والے کو اپنی برائی معلوم ہو جائے اور وہ آگاہ ہو جائے کہ میں برائی کر رہا ہوں تو اس کو گناہ کرنے کا احساس ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، خوف ہوگا، اور اب یا کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ایک شخص وہ ہے جو برائی کر رہا ہے لیکن اس کو نیکی سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ زیادہ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. واضح ہے کہ جب برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، برائی کو نیکی سمجھ رہے ہیں، تو توبہ کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، ترسم نہ رسی بکعب اے آرابی کی راہ کے تو می روی بترکستانست. مجھے خوف ہے اے بدوی، اے دیہاتی، تو کبھی کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچ پائے گا. مجھے ڈر ہے، خوف ہے، تو کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو ہرگز نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے وہ ترکستان کو جا رہا ہے. وہ کعبۃ اللہ کو جانے والا راستہ نہیں ہے، وہ بیت اللہ کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھ کر چل رہا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے راستے پر جا رہا ہوں، میں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کو پہنچ جاؤں گا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ تو کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل جو کرتے ہیں وہ عمل شریعت کے موافق ہو. اگر وہ عمل شریعت کے موافق نہیں ہے تو وہ مردود ہو جائے گا اور وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا. جیسے ماہ سفر ہے، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بڑی جہالت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا لا سفر، کہ اسلام میں سفر کے منحوس ہونے کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں. سفر کا مہینہ منحوس ہو اور اس کے اندر کوئی خرابی اور عیب ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے اور مہینے ہیں ایسا ہی سفر کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے، لیکن بیمار ہونے سے منحوس ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیمار ہونا تو کبھی نہ کبھی یقینی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی بیمار ہو جائیں، یہ یقینی بات ہے. اس کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے اور اپنا غلط گمان ہے. اس لیے اسلام نے منع کیا کہ سفر کے منحوس ہونے کا عقیدہ غلط ہے. لہذا جیسے اور مہینوں میں شادیاں ہوتی ہیں، اس مہینے میں بھی ہونی چاہیے، اور جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ کام بھی اس مہینے میں کیے جائیں، تو واقعتاً ہم عملی اعتبار سے بھی اس بات کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس میں جو بات کہی گئی وہی بات درست ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لینا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں، حدیثوں میں بڑی سخت تردید آئی ہے، وعیدیں آئی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیر کھینچ دی ہے. آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی خواہش میری شریعت کے تابع ہو جائے. جب تک میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے گی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا. معلوم ہوا ہماری اپنی خواہشات کا نام دین نہیں اور ہمارے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ شریعت مطہرہ پر چلنے کا نام دین اور اسی کا نام اسلام ہے. اس لیے فرمایا ہماری ہزارہا ہزار قربانیاں ہوں, ہمارے مجاہدے ہوں, ہماری محنتیں ہوں, لیکن صاف بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے موافق نہیں ہوں گے تو آدمی مومن نہیں ہوگا اور اس کو کمال ایمان نصیب نہیں ہوگا بلکہ وہ گنہگار ہو جائے گا. حدیث پاک میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں صاف ارشاد ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لتتبعن سنن من قبلکم شبرم بشبرن وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قيل اليهود والنصارى قال فمن. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم یعنی اے مسلمانوں, اے ایمان والو, تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے. اور کیسے؟ بالشت ببالشت اور ہاتھ بہاتھ, یعنی بالشت کا بھی فرق نہیں ہوگا اور ہاتھ کا بھی فرق نہیں ہوگا, جس طریقے پر وہ لوگ چلے اسی طریقے پر تم لوگ بھی چلو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. مان لو گوہ ایک جانور ہے, اس کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اس سوراخ میں وہ جانور رہتا ہے. اگر وہ لوگ اس سوراخ میں داخل ہو گئے تھے تو تم میں سے بھی ایسا شخص آئے گا جو اس سوراخ میں داخل ہو جائے گا. حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم, تم بھی ان کی پیروی کرو گے اور اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر کون, یعنی میری مراد یہی ہے یہود و نصارہ کا جو طریقہ کار رہا اور ان کا جو طرز رہا مسلمان بھی اسی طریقے اور اسی طرز پر چلیں گے اور اس قدر ان کے نقش قدم پر چلیں گے کہ اگر کسی نے کوئی فضول کام کیا تھا تو وہ فضول کام اور لغو کام مسلمان بھی کریں گے. اللہ حفاظت فرمائے. یہاں تک ہو جائے گا اتباع کرتے کرتے اپنا دین ہی بھول جائیں گے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نصارہ ہوں یا یہود ہوں وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے تھے اور اس امت پر اللہ کا فضل ہے سب کے سب گمراہ نہیں ہوں گے. ایک جماعت حق پر قائم رہے گی, جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں وہ حق پر قائم رہے گی, وہ دائیں بائیں نہیں جائے گی اور غلط راستے پر نہیں جائے گی, وہ حق پر قائم رہے گی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم یہود و نصارہ کی کامل پیروی کرو گے تو اب ہم کو پیروی کرنا ہی ہے, یہ مطلب نہیں ہے. علماء مطلب بیان کرتے ہیں, ان حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر سود نہ سہی اس کا غبار تو پیٹ میں اور ناک میں داخل ہو جائے گا. اگر آدمی سود سے بچ بھی جائے اس کا غبار پیٹ میں اور ناک میں داخل ہو جائے گا. ایک زمانہ وہ آئے گا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اب اگر کوئی یہ سوچے کہ جب اس کا غبار داخل ہونے ہی والا ہے اب بچنے کی کیا ضرورت ہے، علماء لکھتے ہیں یہ غلط فہمی ہوگی اور یہ مطلب نکالنا درست نہیں ہوگا. اللہ کے نبی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب غبار داخل ہونے والا ہے تو سود کی چھوٹی بڑی جتنی قسمیں ہوتی ہیں ان تمام قسموں سے بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، جب جا کر اس کے غبار سے انشاءاللہ حفاظت ہو سکتی ہے. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر تم کو ضرور چلنا ہوگا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچانے والے ہو جائیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من دعا الی ہدن کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، جس شخص نے ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دی، نیکی کی طرف دعوت دی، نیک راستے کی طرف جس کسی نے دعوت دی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کا اتباع کریں گے ان سب کا ثواب اس کو دیا جائے گا جس نے دعوت دی، جو دائی بنا اور ہدایت کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، نیکی کے راستے کی طرف بلایا، اب اس کے اشارے پر، اس کے بلانے پر جتنے لوگ چلیں گے ان سب کا ثواب اس کو دیا جائے گا. آگے فرمایا، لَئِنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ثواب سے لے کر اس کو دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا، اور جو بلانے والا ہے اس کو الگ سے اللہ اپنی طرف سے پورا ثواب دیں گے. کٹوٹی کر کے نکال کر ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اللہ پورا پورا دیں گے، اس لیے کہ اس کا خزانہ، خزانہ قدرت، خزانہ غیبی ایسا خزانہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ بھی خرچ کر ڈالیں سوئی کے ناکا کے برابر کمی نہیں آئے گی، یہ اللہ کا خزانہ ہے. حدیث پاک میں اس کی طرف واضح اشارہ آیا ہوا ہے. اور آگے فرمایا، وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ، اور جس کسی نے گمراہی کی طرف بلایا، گمراہی کی دعوت دی، اس کے اوپر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، اس کے نقش قدم پر چلا، اس کے بلانے پر آ گئے اور اس کی جماعت در جماعت ہو گئی، یہ سلسلہ چلتا رہا قیامت تک، جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کا وبال اس کے اوپر ڈالا جائے گا. لَئِنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَامِهِمْ یا آثَامِهِمْ شَيْئًا، فرمایا لوگوں کے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لوگوں کو بھی پورا گناہ دیا جائے گا جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ضلالت کی طرف بلانے والے کو مستقل پورا پورا گناہ ہوگا اور ہر ایک کا وبال اس کی گردن پر آئے گا. لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، شریعت میں اضافہ چاہے اچھے عنوان سے ہو، اچھے نام سے ہو، وہ مردود ہے. اس لیے ماہ سفر کے تعلق سے ہو یا اس کے علاوہ آج کل تعلیم کھیلنے کے نام پر جو برائی شروع ہوئی ہے، اللہ مان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، یہ برائی اس قدر عام ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور لوگ اس کی رو میں بہہ جائیں گے. سمجھنا چاہیے ہدایت کی طرف داعی ہوتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے, ضلالت کی طرف داعی ہوتے ہیں کتنا بڑا وبال اور کیسا گناہ ہے, کتنے لوگوں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. بدعات تو وہ ہوتی ہیں, بدعات تو وہ ہوتی ہیں کہ ان پر بظاہر نیکی کا رنگ لگا ہوا رہتا ہے, نیکی کا نقشہ اور نیکی کا رنگ لگا ہوا رہتا ہے, لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ اس کے اوپر نیکی کا لیبل بھی نہیں ہے, بلکہ براہ راست سیدھے سے گناہ ہے. کافروں کی غیر مسلموں کی مشابہت ہے اور شیعوں کی مشابہت ہے. نہ جانے کتنے کافر اور فاجر اور فاسق لوگ ہیں, ان کی مشابہت ہو رہی ہے. اس لیے آج اگر امت مسلمہ نہیں سنبھلے گی, آج اگر سیدھے راستے پر نہیں آئے گی, تو آنے والا دن اور کیا ہوگا. اللمان الحفیظ, آج ہم کو تڑپنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سوچیں تو صحیح, اس میں جو شراب پی جاتی ہے اس شراب کا کیا حال ہے. عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں, خامیمرا, خمر کا معنی ہے ڈھانپنے والی, گھیر لینے والی, ڈھانک لینے والی. خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس لیے کہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. شراب جو آدمی پیتا ہے اس کی عقل پر پردہ پڑتا ہے, اور عقل کمزور ہوتے ہوتے عقل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, بیوی اور بہن میں تمیز نہیں کر پاتا, وہ خنزیر اور بکری میں تمیز نہیں کر پاتا, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اور مردہ اور حلال جانور میں تمیز نہیں ہو پاتی. یہ ہوتا ہے شراب کا اثر. اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث نام دیا گیا ہے کہ تمام برائیوں کی وہ جڑ ہے, تمام برائیوں کی وہ جڑ ہے. کہ آدمی شراب پی لے تو پھر اس کے اندر سے تمیز ختم ہو جاتی ہے. عقل کا معنی بھی سن لے, عقل کا معنی ہے روکنے والی چیز. عقل وہ ہوتی ہے ہر برائی سے روکتی ہے, ہر بے حیائی کے کام سے روکتی ہے, اور ہر خلاف شرع بلکہ خلاف شرافت کام سے بھی روکتی ہے. یہ کام خلاف شرافت ہے, جیسے چلتے پھرتے کھانا اور دوسرے ایسے بیہودہ کام کرنا کہ جو مروت کے خلاف ہے, شرافت کے خلاف ہے. عقل ان سے بھی روکتی ہے. اب عقل پر پردہ پڑے گا تو عقل روکنے والی نہیں ہوگی. جب عقل پر پردہ پڑ جائے گا آدمی جو چاہے وہ کرے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے میں فرمایا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بلا شبہ شراب, جوا, انصاب اور ازلام یہ سب گندگیاں ہیں, شیطان کی طرف سے ناپاکی ہے. بس تم ان چیزوں سے بچو اگر تم کو فلاح حاصل کرنی ہے, کامیاب ہونا ہے, ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تو شراب پی جاتی ہے, اور جو اس کے اندر شراب کے ساتھ نقارہ بجاتے ہیں, العیاذ باللہ, غیر مسلموں کے ساتھ کامل مشابہت ہے. کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے, یا اللہ, غیر مسلموں کا کوئی تہوار ہو رہا ہے یا مسلمان کوئی کام کر رہے ہیں. یہاں تو الحمدللہ دین ہے, کعبۃ اللہ ہے, نبی ہے, قرآن ہے, حدیث اور سنت, سب چیزیں یہاں کھلی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان ایسا کام کر جائے کہ وہ حیا کے سارے پردوں کو چاک کر ڈالے, بے حیائی کے انتہائی کنارے پر اتر جائے, نعوذ باللہ من ذالک, ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آج یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس لیے سوچنا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ سراسر حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور یہ کفر اور شرک بلکہ کافروں مشرکوں کے عمل سے ملنے والا یہ عمل ہے. ایک طرف تو شراب ہے, ایک طرف ایسا نقارہ ہے, دوسری طرف ایسے بے حیائی کے کھیل اس کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی زبان پر لانا مناسب نہیں ہے. تو ایسے کاموں کو, ایسی برائیوں کو ہم برائی سمجھیں اور ان سے متعلق روکنے کی تدبیریں کریں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہوں تو ہاتھ سے روکیں, زبان سے روک سکتے ہوں تو زبان سے روکیں, آخری درجہ دل میں وہ ان کو برا سمجھیں اور برا سمجھ کر روکنے کی تدبیر کریں, روکنے کی صورت اور روکنے کا طریقہ اپنائیں, اللہ کے حضور بھی گڑ گڑائیں, پروردگار ان خرافات سے ہماری امت کی اور ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ کے حضور رونے کی ضرورت ہے, جوانی ضائع ہوتی ہے, لوگوں کی طاقت ضائع ہوتی ہے, لوگوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے, جبکہ ایک ایک پیسہ, ایک ایک پائی اس نے بڑی محنت سے کمائی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جب برباد کرنے پر آتا ہے انسان دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ دیکھتا ہے, نہ سوچتا ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے جیسا کہ ابھی کہا گیا, ہدایت کی طرف دائی ہوگا ثواب ہی ثواب ہے, ضلالت کی طرف بلانے والا ہوگا وبال ہی وبال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرضت علی النار, میرے اوپر جہنم پیش کی گئی, فرأیت فیہا امرأت من بنی اسرائیل تعذب فی ہرۃ لہا ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض حتی ماتت جوعا. فرماتے ہیں جہنم پیش کی گئی, میں نے دیکھا, میں نے جہنم میں دیکھا ایک بنی اسرائیل کی عورت کو, ایک بنی اسرائیل کی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا, اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے. بات کیا تھی؟ کوئی بڑی بات نہیں تھی, وہ نیک متقی عورت تھی, لیکن ایک بلی پال رکھی تھی, اس کو اس نے باندھ رکھا تھا, اس کو نہ خود چارہ اور کھانا ڈالتی تھی, دانا ڈالتی تھی, اور نہ اس کو خود ہی چرنے کے لیے کھانے کے لیے چھوڑتی تھی. فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض, زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لے اس کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی, حتی ماتت جوعا, یہاں تک کہ بلی بھوکی مر گئی. اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا, جہنم کے بیچوں بیچ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. حدیث پاک میں نے پوری سنائی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وَرَأَيْتُ عَمْرَ بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّةِ يجر قصبه في النار وكان اول من سيب الصوائب. آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم میں عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم میں عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا جو جہنم میں اپنی انتیڑی کھینچ رہا تھا. معلوم ہوا اس کی انتیڑی باہر نکل پڑی تھی اور وہ جہنم سے کھینچ کر اپنے پیٹ میں داخل کر رہا تھا, ایسا اس کو مستقل طور پر عذاب دے دیا گیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہی وہ شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر سب سے پہلے جانور چھوڑا تھا, سیب السوائب, اسی نے بتوں کے نام پر سب سے پہلے جانور چھوڑا تھا, پھر یہ رسم چل پڑی, یہ بدعت چل پڑی, اب سب کا گناہ اس کے سر پر ڈالا گیا اور وہ انتیڑی جہنم سے کھینچ کر اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے لیکن داخل نہیں ہو رہی ہے. لہذا اب جو گمراہی شروع ہو گئی, جس نے بھی شروع کی ہے اسی کے ذمے لازم ہے کہ وہ ختم کرے, ورنہ جتنے لوگ اس کے پیروی کریں گے ان پر بھی اور شروع کرنے والوں پر بھی برابر کا گناہ ہو جائے گا اور ایسا گناہ ہوگا کہ اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ نہایت واہی تباہی چیز ہے, نہایت بری چیز ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک تین شخص نہایت برے ہیں، تین شخص نہایت برے ہیں. فرمایا، ملحد فی الحرم، حرم شریف میں، خواہ مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ، حرمین میں برائی کو جاری کرنے والا، حرمین میں اور حرمین شریفین کے دونوں شہروں میں، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں الحاق کرنے والا، بے دینی کا کام کرنے والا. آگے فرمایا، ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیت، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ لے آنے والا. یہ سب طریقے جو تعلیم وغیرہ کے نام سے ہیں، یہ سب جاہلیت میں رہ چکے. اب علماء لکھتے ہیں جاہلیت میں رہے ہوں یا نہ ہو، لیکن وہاں بھی جہالت سبب تھی، یہاں بھی جہالت سبب ہو گئی. اس لیے اسلام لے آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، طریقے جاہلیت کو تلاش کر کر کے لانے والا اور طریقے جاہلیت کو رواج دینے والا، فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نہایت ناپسندیدہ رکھتے ہیں. اور تیسرا شخص وہ ہے جو کسی کا ناحق خون بہائے، کہ بلا وجہ، ومطلب دم امرئ لیحریق دمہ بغیر حق، ناحق کسی کے پیچھے پڑ جائے تاکہ اس کا خون بہائے. اس لیے اس کو معمولی اعتبار سے اور ہلکے اعتبار سے لینا صحیح نہیں ہے. امت کو چوکنا ہونے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کرے ایسی برائیاں، ایسی خرافات ہمارے معاشرے سے مکمل مٹ جائیں اور سنت کا بول بالا ہو. اللہ عمل کی توفیق دے.